السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى، وفي رواية إلى الأرض السابعة، لهبت على الله. صدق الله ورسوله. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله، صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اب تک کی نشستوں میں جن اکابر علماء سے، جن بزرگان دین سے آپ نے گفتگو سنی ہے، ہم نے گفتگو سنی ہے، وہ ظاہر ہے ہم سے بڑے ہیں، علم میں بھی، عمل میں بھی اور عمر میں بھی. اور یہاں پر ہمیں بیٹھ کر کچھ مذاکرہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں بڑوں کی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی جا سکے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس سے ہماری اصلاح و تربیت مقصود ہے. بہر کیف، سلسلے کی تعلیمات میں دو قسم کے مجاہدات کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے یا توجہ دلائی جاتی ہے. ایک تو عملی اور نفسی مجاہدات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور دوسرے علمی اور فکری مجاہدات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. جیسا کہ گزشتہ نشست میں امام محترم مولانا جلال الرحمن صاحب دامت برکاتہ نے عملی پہلوؤں سے بہت ساری وضاحتیں پیش کی تھیں، وہ اس وجہ سے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ اس طرف توجہ اس لیے ضروری ہے کہ علم بغیر عمل کے، بدون عمل کے ایسا ہی ہے جیسا کہ جسم بغیر روح کے، بلکہ عمل ہی اصل علم ہے، عمل ہی اصل علم ہے. اسی وجہ سے دیکھیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و صحابہ کا علم ہوا کرتا تھا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو عمل ہوتا تھا وہ تابعین کے لیے علم ہوا کرتا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کے قول اور عمل میں کسی قسم کا تفاوت اور کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا ان کے قول میں اور ان کے فعل میں، عمل میں. اسی وجہ سے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق: کان خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق وہ قرآن ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا ہے تو آپ قرآن پڑھ لیجیے، اور اگر قرآن پڑھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیجیے. تو قول اور عمل ان دونوں میں تضاد نہیں ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے لیے حجت ہے، وہیں آپ کا فعل بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور جہاں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول ہمارے لیے حجت ہے، وہیں ان کا فعل بھی ہمارے لیے حجت ہے. اسی لیے دادا جان حضرت صوفی صاحب نور اللہ مرقدہ علم کی تعریف بھی یہی فرماتے تھے، علم کی تعریف بول دیتے کہ علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے، علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے، اور ظاہر ہے علیم تک پہنچانے والا علم وہ علم نہیں ہو سکتا جو بغیر عمل کے ہو، وہی علم علیم تک پہنچاتا ہے یا پہنچا سکتا ہے جو عمل کے ساتھ ہو. بلکہ اگر غور کیا جائے میرا عزیز دوستو، عمل کے بغیر اگر انسان کو ہم دیکھیں تو اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ حیوانات سے بھی گھٹ جاتا ہے اگر عمل نہ ہو علم کے ساتھ. تو کیونکہ ہم جانتے ہیں علم تو تھوڑا بہت حیوانوں کے پاس بھی ہے، کھانے پینے کی تمیز تو کر لیتے ہیں، وہ کس چیز کو کھانا ہے کس چیز کو نہیں کھانا ہے، چلنے کا راستہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، کچھ بھی تو علم تو تھوڑا بہت ان کے پاس بھی ہے. تو پھر مابہل امتیاز کیا ہوا، وہ چیز جس کی وجہ سے حیوانات اور انسانوں میں فرق ہو وہ کیا چیز ہوئی؟ یہی چیز کہ انسان عمل کرے اس علم پر جو اس کو حاصل ہوا ہے. اور بلکہ اگر دیکھا جائے قرآن پاک کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بغیر عمل کے اگر انسان محض علم حاصل کرے تو عزیز دوستو عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تمام مخلوقات سے انسان گھرا ہوا نظر آئے گا. اگر اپنی حقیقت کی طرف دیکھیں لگا فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ پاک کو یاد کرتی ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے، تو انسان ہی نہیں کرتا. بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو تسبیح کہا گیا ہے یعنی یہ کائنات میں رہنے والی تمام چیزیں اللہ پاک کی جو تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تسبیح کون سی ہے؟ تسبیح قالی ہے یا تسبیح حالی ہے؟ حالی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی حالت کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ تسبیح کر رہی ہیں اللہ پاک کی، اور تسبیح قالی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ملفوظاً جیسے ہم اپنے لفظ کے ذریعے ادا کرتے ہیں ذکر، ویسے وہ لوگ ذکر ادا کرتے ہیں. تو مفسرین نے دونوں قسم کی تفسیر کی ہے کہ وہ لوگ، بعض مفسرین نے تسبیح قالی کو لیا ہے اور بعض مفسرین نے تسبیح حالی کو. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں پر انہوں نے ترجیح دی ہے تسبیح قالی کو، یعنی جو چیزیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ قولاً بیان کرتی ہیں جیسے انسان کی زبان کرتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے آگے کی آیت سے آیت کے آگے کے جز سے استدلال کیا، فرمایا کہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے. تو اگر تسبیح سے تسبیح حالی ہوتی یعنی حالت سے پتہ چل جاتا تو ظاہر ہے میرے عزیز دوستو ہم یہ سوچ سکتے ہیں انسان اپنے تفکر سے، اپنے غور سے، اپنے فکر سے یہ سمجھ لیتا کہ یہ چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ پاک. لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی تسبیح کون سی تسبیح ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے؟ تسبیح حالی تو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو مفہوم یہ ہوا کہ ان کی جو تسبیح ہوتی ہے وہ تسبیح قالی ہوتی ہے، قولت ہوتی ہے. تو اب دیکھیں میرے عزیز دوستو، اگر اللہ کی یاد کا معاملہ ہو، اللہ کے ذکر کی بات ہو، تو ایسے میں تو ہم کائنات کے ہر شے سے گھٹے ہوئے ہو جائیں. سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم نے معلومات کتنے حاصل کیے ہیں، سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے اجتماعات میں شرکت کی ہے، سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم نے بزرگان دین سے کتنی باتوں کو سنا ہے اور کتنی معلومات حاصل کی ہیں. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اندرون میں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اکابرین سے اور اپنے بزرگان دین سے جتنی معلومات حاصل ہوئی ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان معلومات میں سے کتنی معلومات کو اپنی معمولات بنایا ہے. اگر وہ معلوم اگر ہمارا معمول نہیں بنا تو پھر یہی باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے میرا عزیز دوست، جس چیز کی طرف بھی ہماری نظر پڑے تو ہمیں یہ بات ذہن میں آ جانی چاہیے کہ ہم اس سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ تو تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ پاک کی، ہم نہیں کر رہے. میرے عزیز دوست، یہ چیز ہے سلسلے کی تعلیمات میں، ایک تو عملی مجاہدات کی طرف، نفسی مجاہدات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اکابرین سے جتنی معلومات حاصل ہو رہی ہیں ہم ان کو اپنے عمل میں لائیں گے. اور دوسری چیز سلسلے کی تعلیمات میں علمی اور فکری مجاہدات کی طرف توجہ بھی زیادہ دلائی جاتی ہے، علمی اور فکری مجاہدات کی طرف. اور علمی اور فکری مجاہدات اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کی اپنی نظر کو اس شے کی ظاہر حقیقت پر رکا نہ دیں، وہیں پر ٹک نہ جائیں، بلکہ اس چیز کی، اس حقیقت، ظاہر حقیقت کی جو حقیقت ہے، جو کہ اصل حقیقت ہے، اس کی طرف ہماری توجہ مرکوز ہونا ہے. مثلاً اگر مثال کے طور پر کہا جائے یہ کرسی ٹوٹ جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کرسی ٹوٹ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوست، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ کرسی نہیں ٹوٹی، یہ تو لکڑی ٹوٹی ہے، لکڑی ٹوٹی ہے. اور ان لکڑیوں سے مرکب جو چیز ہے، جو بنائی گئی ہے، جس پر بیٹھا جاتا ہے، اس کو کرسی کا نام دیا جاتا ہے. تو کسی بھی چیز کی صرف ظاہر حقیقت پر اپنی نظر ٹکنی نہیں چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھنی چاہیے. یہ ہمارے اکابر بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، اس طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے. اور اسی حصے کا، اسی علمی اور فکری تعلیمات کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، کہ ہم اللہ پاک کے قریب ہونے کا، ہمیں اللہ پاک کے قریب ہونے کا، اللہ پاک کے ساتھ ہونے کا، اور اللہ پاک کے محیط اور ہم کو گھیرے ہوئے ہونے کا، اور اللہ پاک کے ہمارے اول اور آخر ہونے کا، اور ہم اللہ پاک کے ہمارے اندر اور باہر ہونے کا احساس ہو جائے. اور یہ جو تمام باتیں ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہیں، روایات سے ثابت ہیں، یہ عقیدے کی لائن سے ہیں. اور یہ علمی اعتبار سے کہا جائے تو یہ علمی اور فکری مجاہدہ ہے. اللہ پاک کے قریب ہونے سے متعلق آپ دیکھیے آیت ہے، ساتھ ہونے سے متعلق اللہ پاک کی معیت کیا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، آیتِ پاک. اور اسی طرح صحیحین کی، بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّ فَلَا يَبْسُطْ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى، او كما قال علیہ السلام. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک تم کو دیکھتے ہیں. آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اہل لغت یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں أَيْنَمَا، لفظ أَيْنَمَا جو آیا ہے وہ أَيْنَمَا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مکان کی عمومیت کو بتلاتا ہے، اور كُنْتُمْ یہ زمان کی عمومیت کو بتلاتا ہے، یعنی جہاں کہیں اور جس جگہ بھی اور جس وقت بھی جو کام بھی ہم کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ نکل رہا ہے، جو کام بھی ہم کرتے ہیں اللہ پاک ہم کو دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اور قابل توجہ امر یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ پاک محض علم کے اعتبار سے اور محض قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں. ہاں یہ بات بھی ہے کہ اللہ پاک بہ اعتبار علم و قدرت بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ پاک بذات خود بھی ہمارے ساتھ ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ علماء جانتے ہیں وہ ضمیر کا مرجع وہ ذات کی طرف روتا ہے، اللہ پاک کی ذات کی طرف، صفت کی طرف نہیں لوٹتا، اور صفت کی طرف لوٹانے کا احتمال ہی نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ ہے قرآن کہتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اذا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلا يبسط قبل وجهه اذا صلى، کہ تم میں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے سامنے نہ جھکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی تم میں سے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ پاک اس کے سامنے ہوتے ہیں، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى اس کے سامنے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے کوئی جہت اور کوئی مکان خاص نہیں ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے, ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. اور اسی طرح قرب کی آیات اور روایات کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور اسی طرح ہے أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ, کہ اللہ پاک کی ذات ہر چیز کو گھیرنے والی, ہر چیز کو گھیرے ہوئے. ہر چیز کو گھیرے ہوئے یہاں پر اس احاطت میں, میرے عزیز دوستو, اس احاطت میں کائنات کی ہر چیز داخل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ شے کا جو اطلاق ہوتا ہے نا, وہ ہر مخلوق پر ہوتا ہے, ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو مخلوق کہی جاتی ہے, شے کا اطلاق. اور مخلوق, مخلوق میں جمادات بھی شامل ہیں, مخلوق میں نباتات بھی شامل ہیں, مخلوق میں حیوانات بھی شامل ہیں, مخلوق میں انسان بھی شامل ہیں, مخلوق میں فرشتے بھی شامل ہیں, اور مخلوق میں جنت اور جہنم بھی شامل ہیں, اور مخلوق میں عرش اور کرسی بھی شامل ہیں. تو ان تمام, بلکہ اگر دیکھ, بلکہ یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ مخلوق میں آثار اور افعال بھی شامل ہیں, یہ بھی مخلوق کہے جاتے ہیں. انسان کا جو فعل ہوتا ہے, جو عمل ہوتا ہے, وہ بھی مخلوق کہا جاتا ہے, وہ بھی مخلوق ہے. تو مخلوقات میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں. تو جتنی چیزوں پر مخلوق کا اطلاق کیا جاتا ہے, مخلوق بولا جاتا ہے, وہ تمام چیزوں, ان تمام چیزوں کو شے بولتے ہیں, ان تمام چیزوں کو شے بولتے ہیں. اور اللہ پاک ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں, ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے, یہ تمام چیزیں اللہ پاک کی احاطت میں داخل ہیں, اللہ پاک کی زیر احاطت ہیں یہ تمام چیزیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک کو فوق عرش پر مقید کرنے کا جرم مت کیجیے, کیونکہ ایسی صورت میں اللہ پاک کے لیے محدود ہونا لازم آئے گا. اللہ پاک کے لیے جو کہ محیط ہے, گھیرنے والا ہے, اس محیط کا محاط ہونا لازم آئے گا, اور اللہ پاک کے لیے جہت کا مخصوص کرنا لازم آئے گا, اللہ پاک کے لیے مکان کا احتیاج لازم آ جائے گا, ایک جگہ کا محتاج ہونا لازم آ جائے گا. یہ تمام صفات ناقصہ ہیں, اور اللہ پاک کی ذات صفات ناقصہ سے پاک ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو, بعض چیزیں ایسی ہیں, بعض چیزیں عقائد کے باب سے, سچی بات ہے کہ عقائد کے باب سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی, انسان کی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اسلام کا اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کو مانتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اور ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے سپرد اور ان کے حوالے کر گئے ہیں, چاہے ان کی تعلیمات ہماری طبیعت کے موافق نظر آئے یا نظر نہ آئے, چاہے ان کی تعلیمات ہمارے عقل لگے نہ لگے, ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, ہم ان کو ماننے والے ہیں. اسلام اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. کیونکہ میرے عزیز دوستو, اگر محض عقل کے ذریعے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی تو علماء جانتے ہیں کہ وہ علی سینا اور فارابی جیسی شخصیات کی ولایت میں کسی کو شک نہیں ہوتا, ان کی ولایت میں کسی کو شک نہیں ہوتا, وہ کیسے معقول شخصیات شمار کیے جاتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ عقل محض اللہ پاک کے در تک تو پہنچا دے سکتی ہے, لیکن میرا عزیز دوستو, اس کے آگے کا کام وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی فضل اور عنایت پر موقوف ہے. تو ہمیں ماننا پڑے گا. اور اسی طرح اللہ پاک کے قریب ہونے سے متعلق ہم دیکھیں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور آیت ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں آپ کو علیہ السلام, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سے میرے بندے میرے سے متعلق سوال کریں کہ میں قریب ہوں یا دور, تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. اور دوسری آیت ہے, میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں. عزیز دوستو میں اپنے من کی اور میں اپنے عقل کی بات نہیں سنا رہا، قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اللہ پاک نے فرمایا اس آیت کے شان نزول کے تئیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس آیت کے شان نزول کے تئیں حضرت معاویہ بن جعد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت منقول ہے، متصل مرفوعا ایک روایت منقول ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس نے یہ سوال کیا، ان عربیا قال یا رسول اللہ اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدلا دیجئے کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یا ہم سے دور ہے کہ ہم اس سے نیدا لگائیں، پکار لگائیں، آواز لگائیں، ہم سے قریب ہے یا دور، ہم کو سرگوشی کرنا ہے یا پکار کر اسے بلانا ہے. تو فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فانزل اللہ تبارک و تعالی واذا سالك عبادی عنی فانی قریب، تو اللہ پاک نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، واذا سالك عبادی عنی فانی قریب، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں اس سلسلے میں کہ میں قریب ہوں یا دور، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ میں قریب ہوں. اور شیخ علی المہائمی یہ ایک بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے عارف بھی ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے نحن اقرب کی تفسیر میں، جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم قریب ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نحن اقرب سے مراد انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ لا بالزمان ولا بالمکان ولا بالرتبہ بل بالذات، کہ اللہ پاک جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم قریب ہیں بہت زیادہ، ہم قریب ہیں بہت زیادہ، تو یہ مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، قریب ہونا مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، اور قریب ہونا زمانے کے اعتبار سے نہیں بتا رہے ہیں اللہ پاک، اور قریب ہونا یہ رتبہ اور حیثیت کے اعتبار سے نہیں بتا رہے ہیں اللہ پاک، بلکہ یہاں پر اللہ پاک کی مراد قریب ہونے سے ذات کے اعتبار سے، بل بالذات، بل بالذات، کیونکہ اگر ذات کے اعتبار سے اللہ پاک ہمارے قریب ہیں، کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ پاک مکان کے اعتبار سے قریب ہیں، تو میرے عزیز دوستو اللہ پاک کے لیے مکان کا احتیاج لازم آ جائے گا. زمان کے اعتبار سے قریب ہیں تو میرے عزیز دوستو یہ بات لازم آ جائے گی کہ اللہ پاک زمانے کے محتاج ہیں، اور یہ محتاج ہونا صفات ناقصہ میں سے ہے، اور اللہ پاک صفات ناقصہ سے مبرہ ہے، منزہ ہے، یہ بات ہے. تو پھر کس کے اعتبار سے ہے؟ اللہ پاک ذات کے اعتبار سے قریب ہیں، ہمارے ذات کے اعتبار سے. شیخ علی المہائمی نے نحن اقرب کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی، بل بالذات. ہاں، لیکن یہاں پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ پاک کی ذات کے اعتبار سے قربت اور احاطت مراد ہے اور معیت مراد ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اللہ پاک ذات کے اعتبار سے قریب ہیں تو بہت سارے سوالات اور اعتراضات کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو ان شیخ علی المہائمی رحمتہ اللہ علیہ نے ان تمام اعتراضات کو اپنے تین لفظوں میں ختم کر دیا ہے. ان تمام اعتراضات کو جو اس صورت میں لازم آئیں گی ان تین لفظوں میں ختم کر دیا ہے کہ اللہ پاک ذات کے اعتبار سے قریب ہے، لیکن من غیر اختلال ولا حلول ولا اتحاد، من غیر اختلال ولا حلول ولا اتحاد، اللہ پاک ذات کے اعتبار سے قریب ہے لیکن بغیر اختلاط کے، یعنی اللہ پاک ہمارے قریب ہیں، میرے پاس ہیں، میرے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ پاک کا میرے سے امتزاج ہو گیا ہے، اختلاط ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی شان اس طرح ہے کہ وہ بغیر اختلاط کے میرے قریب ہے، بغیر اختلاط کے ہمارے ساتھ ہے، بغیر اختلاط کے ہمیں احاطہ کی ہوئی، اور من غیر اختلال ولا حلول، حلول حلول کیے بغیر بھی، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے حلول کے بغیر حلول نہیں کرتے. اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں ذات کے اعتبار سے ہم مانتے ہیں، لیکن حلول کے اعتبار حلول نہیں کرتے، اللہ پاک حلول نہیں کرتے. حلول کی صورت میں پھر نقصان لازم آئے گا، اللہ پاک کی شان نقصان سے خالی ہے. اور ولا اتحاد بھی لازم نہیں آتا، ہم سب کے اللہ پاک قریب ہیں، ساتھ ہیں، محیط ہیں، لیکن اس سے اس یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ پاک مخلوقات میں مخلوقات کے ساتھ ہیں تو مطلب یہ کہ وہ متحد ہو گئے ان کے ساتھ، ایسا نہیں آتا. مطلب یہ کہ وہ مخلوق وہ خالق ہو گیا ہے، یہ لازم نہیں آتا. وہ خالق جو ہے مخلوق ہو گیا ہے، یہ لازم نہیں آتا. وہ رب رب رہتا ہے، مخلوق مخلوق ہی رہے گی، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اللہ پاک اللہ ہی رہیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کے لحاظ کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے لحاظ کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ ہمیں یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمارے قریب ہیں، ساتھ ہیں. اور اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے جو میں نے ابتدا میں پیش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم دللتم بحبل الى الارض السفلى الى الارض السابعه، اور ایک روایت میں دونوں ملا کے لہبت علی اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم ساتوں زمینوں کے نیچے، ساتوں زمینوں کے نیچے یعنی تحت السرا میں بھی کسی رسی کو ڈال دو گے، وہ اللہ تعالی پر جا لگے. پھر آپ نے تم مقر احادی الایہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ پاک کی ذات ہوا، اللہ پاک کی ذات ہمارے اول بھی ہے، ہمارے آخر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے اور ہمارے باہر بھی. تو میرے عزیز دوستو، میں سچائی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آیتیں آپ کے سامنے ہیں، روایات آپ کے سامنے ہیں، میں اپنے من اور عقل کی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. قرآن کی صداقت پر کسی کو شک نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اور امانت پر کسی کو شک نہیں ہے. اور میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے، اور میں اپنے اکابرین کی تفسیر پر بھرپور اعتماد کرتا ہوں، پورا بھروسہ کرتا ہوں، اور اس تفسیر پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک بلا مکان بلا زمان کے اختصاص کے، اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک کی ذات ہمارے قریب ہے، اللہ پاک کی ذات ہمیں احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہمارے اول ہے، ہمارے آخر ہے، ہمارے اندر ہے اور ہمارے باہر ہے. اب میرے عزیز دوستو، یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے اکابرین سے متعلق کتنا حسن ظن رکھتے ہیں، اور ان اکابرین کی تفسیر پر کتنا اعتماد رکھتے ہیں. اگر اعتماد ہو تو ہمیں یہ عقیدہ ماننا پڑے گا. اور یہ چیزیں، یہ باتیں میں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ کوئی بحث مباحثہ کرنا ہے، کوئی مناظرہ اور جدال کرنا ہے، یہ نہیں میرے عزیز دوستو، مقصد اس کا یہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اکابرین سے اور بزرگان دین سے جو صحیح تشریح ہم کو ملی ہے، وہ تشریح ہم سب کے سمجھ میں آ جائے، وہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، وہ عقیدہ ہمارے دلوں میں جم جائے، یہ مقصد ہے. اور غلط عقائد اور غلط نظریات ہمارے ذہنوں سے نکل جائے، اس کا یہ مقصد ہے. اور اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ ان چیزوں کے استحضار سے، ان چیز جیسا کہ حضرت مولانا زلال الرحمن صاحب نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اصل درجہ بنیادی اور اساسی جو ہے وہ تشریعات کا ہے، شریعت کا ہے، بنیاد ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی طریقت کا راستہ اپنانا چاہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میرے عزیز دوستو، شریعت پر چلنے کے لیے یہ سب سے بڑا معاون اور مددگار طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ ہے. آپ سوچئے، جس انسان کو یہ استحضار ہو، جس انسان کو یہ عقیدہ ہو، یہ اعتقاد ہو، وہ یہ سوچتا ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرے قریب ہے، مجھے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جب کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا اس استحضار کے نتیجے میں، اگر اس کا استحضار قوی ہوگا تو اللہ پاک کی قسم وہ اس استحضار کی بنیاد پر اس گناہ سے ضرور بضرور اللہ پاک کی خشیت کے مارے اور اللہ پاک کے ڈر کے مارے وہ اس گناہ سے بچ جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے دن کا اجالا اور رات کی تاریخی کوئی معنی نہیں رکھے، اور بڑی محفل میں ہونا اور کم بند کمرے میں ہونا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھے گا. اور اسی طرح میرے عزیز دوستو، اس کے لیے جلوت اور خلوت، یہ ان دونوں میں کوئی تضاد اور کوئی تفاوت نہیں رہے گا. خلوت تو اس کی خلوت ہی رہے گی، جلوت میں بھی وہ خلوت کی مزہ لوٹے گا. یہ مقصد ہے میرے عزیز دوستو، اس اعتقاد کو، اس عقیدے کو، اس استحضار کو بیان کرنے کا، اس استحضار کو بیان کرنے کا. اور یہ ہے یہ تعلیمات کا دوسرا حصہ جسے علمی اور فکری مجاہدہ کہتے ہیں. اور آیات آپ کے سامنے ہیں اور روایات سامنے ہیں اور اعتقاد بیان کیا گیا ہے بزرگان دین کی تفسیر اور تشریح کو پیش نظر رکھ کر اور سچائی کے ساتھ. ہمیں اس بات کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں یہ استحضار ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے قریب ہیں، ہمیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہم ان کے زیر احاطت ہیں، اور اسی طرح ہمارے اول ہیں، ہمارے آخر ہیں، ہمارے اندر ہیں اور ہمارے باہر ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں، ہمارے ہم کو اس کا استحضار ہو، ہمارے ذہنوں میں جم جائے، ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہمیں اس کا استحضار ہمیشہ نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عملی مجاہدات کی بھی توفیق عطا فرمائے اور علمی اور فکری مجاہدات کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور جن چیزوں کا اللہ پاک سے متعلق جو تعلق ہمارا اور ان کے درمیان بیان کیا گیا ہے، اس چیز کا اللہ پاک ہم سب کے لیے اللہ پاک اس کا کامل استحضار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔